الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. ارشاد باری تعالی ہے کہ دلوں کا قرار اللہ کی یاد میں ہے. دل کا اطمینان یا دل کا قرار یا دل کا مطمئن ہونا ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے. دل کا اپنا ایک جہان ہے اور اس کی اپنی آرزوئیں، تمنائیں اور خواہشات ہوتی ہیں. اب جو وہ چاہتا ہے، ضروری نہیں کہ عالم آب و گل میں اس کی تکمیل بھی ہو، کیونکہ یہ خاصا جنت کا ہے جس کے بارے اللہ جل شانہ نے خبر دی، جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے کسی کے دل میں جو آرزو پوری ہو، جو آرزو پیدا ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. مثلا کسی نے اہل جنت میں سے کسی دوسرے کا لباس جنتی کا دیکھا، دل میں یہ خواہش آئی کہ مجھے بھی ایسا لباس مل جاتا، تو اسے تکلف نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اس کا لباس اسی وقت ویسا ہو جائے گا. اتارنے پہننے کا تکلف بھی نہیں ہوگا کہ اسے مل جائے اور پھر وہ اگلا اتارے اور پہنے، جو اس نے پہنا ہے وہی ویسا ہو جائے گا. اب جو خصوصیت جنت کی ہے، ظاہر ہے وہ دنیا میں تو حاصل نہیں ہو سکتی. دنیا کے تو اپنے حالات ہیں، اپنی خصوصیات ہیں، لیکن یہ ذکر الہی سے دل کو قرار کیسے آ جاتا ہے، مطمئن کیسے ہو جاتا ہے؟ ذکر الہی اگر اسے واقعی نصیب ہو جائے تو اس کی سب سے پہلی آرزو جو ہوتی ہے، سب سے بڑی خواہش جو ہوتی ہے، وہ وصال الہی اور قرب الہی بن جاتی ہے. اور جب دل ذاکر ہوتا ہے تو ہر آن اسے وصال الہی کی لذتوں میں اضافہ نصیب ہوتا ہے. وصال الہی کی کیفیت بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کسی ایک جگہ پر پابند ہے اور کوئی اس کے قریب چلا گیا اور قریب چلا گیا. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. بات محسوس کرنے کی ہے کہ کس نے کس طرح سے محسوس کیا. اگر دل ذاکر نہ ہو تو اس سے بے بہرا رہتا ہے، لیکن جب دل ذاکر ہوتا ہے تو ہر شخص کی کیفیات الگ ہوتی ہیں. اس کا ورا تقویٰ کیسا ہے، اس کا رزق کیسا ہے، وہ کتنا حلال کھاتا ہے، وہ کتنا سچ بولتا ہے، وہ کتنا احکام شریعت کی تعمیل میں سرگرم ہے، کتنا اتباع سنت کرتا ہے. تو جتنا ہر بندے کا ایک اپنا حال ہے، ہر بندے کی ایک اپنی کردار کی ایک اپنی ہر بندے کے کردار کی ایک اپنی صورت ہے، اور اس کے مطابق قلب ذاکر کو قرب الہی کی مختلف کیفیتیں اور لذتیں محسوس ہوتی چلی جاتی ہیں جس سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے. اب اگر دنیا میں اسے بیماری بھی آ جائے تو اسے گھاٹے کا سودا محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی جو پہلی خواہش ہے وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے, دوسری خواہش یا ثانوی خواہش ہے کہ میری صحت ٹھیک رہے. اور اگر صحت بھی ہو تو وہ اس پہ اتراتا یا اکڑتا نہیں, غربت آ جائے تو اس سے گھبراتا نہیں, دولت آ جائے تو اس سے بگڑتا نہیں. یعنی دنیا کے حالات متاثر کر کے اس کے حال کو بگاڑ سنوار نہیں سکتے, بلکہ اس کا دل اللہ سے اٹکا ہوا ہوتا ہے. اور جب ادھر سے رحمت مسلسل اس پہ مترسل ہو رہی ہوتی ہے تو ہر حال میں مطمئن رہتا ہے. اب آج ایک سوال تھا, اور بڑا عجیب سوال تھا, بہت سے اس میں بڑا لمبا خط تھا اور بہت سے کتابوں کے اقتباسات تھے. سوال کا خلاصہ یہ تھا, کچھ بزرگوں کا نام لے کر انہوں نے حوالے دیے ہوئے تھے کہ انہوں نے اتنے مجاہدے کیے, اتنی مشقتیں اٹھائیں, اتنے راتوں کو جاگے, اتنے روزے رکھے, اتنے نفل پڑھے, اتنی تسبیحات پڑھیں, تب جا کر انہیں ایک حد تک کچھ درد دل یا دولت دل نصیب ہوئی. جبکہ ہمارے ہاں لوگوں کا کردار بھی عام سا ہے, وہ برا تقویٰ بھی نہیں ہے, مجاہدہ بھی نہیں ہے, اور کیفیات ہیں. برا تقویٰ کا تعلق کیفیات قلبی سے ضرور ہے, لیکن نرے برا تقویٰ سے کیفیات نصیب نہیں ہوتی. کیفیات قلبی کا تعلق براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. ورا تقویٰ ان میں اضافے کا سبب بنتا ہے, لیکن برکات نبوی جو سینہ اطہر سے تقسیم ہوتی ہیں اگر وہاں سے نصیب نہ ہوں تو ورا تقویٰ نجات کا سبب تو ہے, بخشش کا سبب تو ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیفیات اس سے نصیب نہیں ہوتی. اور اس کی زندہ مثالیں بھی موجود ہیں, پرانے سب ساتھیوں نے دیکھا اور جانتے بھی ہیں, ہمارے بزرگ ساتھی ہوتے تھے حضرت قاضی صاحب. میں نے اس عہد میں ان جیسا ورا تقویٰ والا شخص کوئی نہیں دیکھا, متقدمین کی مثال تھی. بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ حضرت آج کل آپ کتنے نوافل ادا کرتے ہیں؟ کہنے لگے یار اب بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں رہی, اب صرف 500 رکعت روزانہ پڑھتا ہوں. 500 رکعت نوافل رات دن میں, یہ وہ اپنے بڑھاپے کے عذر اور کمزوری کے عذر کی وجہ سے کہہ رہے تھے. اب جانے وہ جب تکڑے تھے, جوان تھے, صحت مند تھے تو کتنے پڑھتے تھے. ایک ایک لقمے کا حساب رکھتے تھے, کہاں سے آیا اور کیسے مجھ تک پہنچا, کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. حج پر گئے تو 20 دن بحری جہاز میں لگے, 20 دن بحری جہاز کا کھانا نہیں کھایا کہ اس میں حلال نظر نہیں آتا, یہ ٹھیکے دار کھلانے والا ہے, یہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں خرابیاں کرتا. اب ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ اور یہ والا تقویٰ ان کا سلسلے میں آنے سے پہلے تھا. دمدہ شاہ بلاول کے ایک حضرت تھے, شاہ صاحب کی اولاد میں سے تھے, ان کے پاس اللہ اللہ سیکھتے تھے, اور انہوں نے انہیں چار لطائف کروائے تھے برسوں کی محنت میں، اور وعدہ کیا تھا کہ اس چوتھے کو پختہ کر لو پھر تمہیں پانچواں کراؤں گا. اب انہیں پانچ سے زیادہ چھ یا سات لطائف کی خبر بھی نہ تھی. تو حضرت کا وصال ہو گیا. ایک مسئلے میں ایک لوگوں میں کوئی تنازع پیدا ہوا، اور اس کے حل کے لیے انہوں نے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے گاؤں بلایا، تو وہ ان کی ملاقات کا سبب بن گیا حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس بیٹھے تخلیے میں تو مجھے بتاتے رہے کہ چار لطائف تو مجھے انہوں نے کرائے، اور چار لطائف تو الحمدللہ ہیں، لیکن کاش زندگی میں کوئی ایسا بندہ مل جاتا جو پانچواں لطیفہ بھی کرا دیتا. ان کے نزدیک پانچ لطیفے ہی سلوک تھا. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں نے مسکرا کر کہا کہ اگر میں بندہ بن جاؤں تو وہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ حضرت کی زندگی تو عامیانہ سی تھی، ایک عام آدمی کی طرح کھانا پینا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا، کوئی خاص ایسا تکلف نہیں تھا جس طرح کی مروجہ صوفیاء کرتے ہیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ کیسے کرا سکتے ہیں. فرمایا میں اللہ کا مجھ پر کرم ہے. حضرت نے انہیں نہ صرف لطائف کروائے بلکہ بے شمار اور بے پناہ منازل سلوک انہیں کرائے. جب ہم سلسلے میں آئے لطائف سیکھتے تھے، اس وقت ان کے مراقبات عالم امر میں ہوتے تھے. ورا تقوی ان کے پاس پہلے سے تھا، طلب ہی نہیں، چار لطیفے بھی ذاکر تھے لیکن پانچواں نہیں ہو رہا تھا از خود. لیکن جب کیفیات کسی ایسے قلب سے نصیب ہوئی جس میں برکات محمد الرسول اللہ براہ راست آ رہی تھی، تو وہی شخص ان منازل اولیاء تک چلا گیا جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اگر نرے ورا تقوی پر ہوتا تو حضرت کی توجہ سے پہلے کیوں نہ ہو گئے. ورا تقوی ضروری بھی ہے اور بہت اچھی بات ہے. عقل حلال فرض عین ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے، جھوٹ سے بچنا ضروری، یہ ساری باتیں ضروری ہیں، لیکن یہ سب باتیں نجات کا سبب تو ہیں، کیفیات کا نہیں. کیفیات براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملیں گے. اسے اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کیفیات میں، سلوک میں، منازل میں نبی کے بعد سب سے اعلی منزل ہے صحابی. نبوت کے بعد صحابیت سب سے اعلی مقام ہے. لیکن جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ کو روبرو دیکھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی، وہی صحابی ہو سکے. ورنہ وہ مسلمان بھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسلمان ہوئے، کسی وجہ سے بارگاہ عالی میں حاضر نہ ہو سکے، اپنی نظر سے نہ دیکھ سکے، حضور کی نظر ان کے وجود پر نہ پڑی، وہ صحابی نہیں بن سکے. ایسے لوگ بھی ہیں، فاتح فارس حارث بن مسنہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کی وجہ سے حیات نبوی میں مدینہ منورہ نہ پہنچ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عہد صدیقی میں حاضر ہوئے، ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، صحابہ میں نہیں. انہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعی قرار پائے. صحابہ کرام تو ان کی زیر کمان لڑتے بھی رہے، صحابہ سے ملاقات تو ان کی میدان کارزار میں بھی تھی. اور یہ وہ شخص ہے جس نے یزدگرد کو شکست دے کر ایرانی سلطنت کا آتش پرستوں کی ریاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر کے وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچم گاڑا. یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ, یہ سارے جہاد اپنی جگہ, یہ سب اللہ کی عنایت کا سبب ضرور ہیں, لیکن کیفیات قلبی کے لیے محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر سے نسبت کو حاصل کرنا ضروری تھا. اگر حضور کی دنیاوی زندگی میں وہاں حاضر ہوتے تو صحابی ہوتے, بعد میں پہنچے تو تابعی. لہذا اصول نسبت کا تعلق جو ہے وہ ہے شیخ سے تعلق کی بنا پر. اب آگے اسے قائم رکھنے کے لیے ورع تقوی نیکی اور شریعت کا اتباع ضروری ہے. اگر کوئی اتباع شریعت نہیں کرے گا تو آپ نے دیکھا لوگ برسوں سر پٹکنے کے بعد ہر چیز ضائع کر بیٹھتے ہیں. پھر یہ وہ نعمت ہے کہ جو نہیں رہتی. ہم نے تو دیکھا کہ بیس بیس پچیس پچیس سال لوگوں نے ہمارے ساتھ سر پٹکا اور گھٹنے مارے اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے. چھوڑا کسی نے نہیں. وہ چھین لیتا ہے اس نور کو, وہ ضبط کر لیتا ہے اور بندے کو رد کر دیتا ہے. بندہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ دے گا؟ بندے کی حیثیت کیا ہے؟ بندہ نہیں چھوڑتا, اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ اتنی نعمت عطا کرنے کے بعد بھی تیرے دل میں دنیا کی خواہش باقی ہے اور تو دنیا کی دولت اور لوگوں پر اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتا ہے. لوگوں کی کمائی پہ نظر ہے تیری, لوگوں سے پیسہ بٹورنا چاہتا ہے, تو پھر یہ نعمت تیرے پاس کیوں رہے؟ تو ورع تقوی ضروری ہے, لیکن ورع تقوی حصول نسبت کا سبب نہیں ہے. ورنہ جن مشائخ کے حوالے حضرت نے خط میں دیے ہیں سوال کرنے والے صاحب نے, ان کو یہ منازل کیوں نصیب نہیں ہوا؟ حالانکہ ان کا ورع تقوی تو مثالی تھا. اس لیے کہ ان کو کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو توجہ دے کر اپنے قلب سے انوارات محمدیہ کو ان کے قلوب میں منتقل کر کے انہیں ان مناظر اور ان کیفیات تک پہنچا دے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوا ہے جس کے متعلق یقین ہے کہ اس سے شفا ہوتی ہے, ہر مرض کی شفا اس دوا میں ہے, یہ یقین ہے. ایک مریض کو اس سے 100% فائدہ ہوتا ہے, دوسرے کو 90%, تیسرے کو 50%, چوتھے کو 10%. مریض کے حال کے مطابق فائدہ ہوتا ہے. ایک مریض ہے, اسے وہ ایک گھونٹ دوا ملتی ہے, وہ 100% درست ہو جاتا ہے. دوسرے کو آپ 10 دن پلاتے ہیں لیکن اسے 90% فائدہ ہوتا ہے. چوتھے کو آپ مہینہ پلاتے ہیں, اسے فائدہ 50% ہوتا ہے. جتنا جس کا مرض بگڑا ہوا ہے اور جتنی وہ بد پرہیزی کرتا ہے اتنا فائدہ کم ہوتا ہے. مریض بھی ہے, مرض بھی بگاڑ چکا ہے, پھر بد پرہیزی بھی کرتا ہے, تو اسے 100% فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر کوئی شخص ذکر قلبی سیکھتا بھی ہے اور اپنے کردار کی اصلاح نہیں کر پاتا تو اسے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو شخص اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور اسے ہوتا ہے. جس طرح مریض جو پرہیز کرتا ہے جتنا فائدہ اسے ہوتا ہے اتنا اس کو نہیں ہوتا جو بد پرہیزی کرتا ہے, لیکن دوا نہ لینے والے سے پھر وہ اچھا ہے کہ دوا نہ لینے والا مر جائے گا اور وہ مرنے سے بچ جاتا ہے. ذکر قلبی نہ ہو تو ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ چپے چپے پہ موجود رہتا ہے, اور یہ نصیب ہو جائے تو کم از کم ایمان تو بچ جاتا ہے. کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی 100% اصلاح ہو جاتی ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ خامی. ایک آدمی 100 گناہ کرتا ہے, اب اس نے 100 کی بجائے وہ 90 پر آ گیا, 10 چھوڑ دیے, تو یہ بھی تو ایک فائدہ ہے. اگر ہم امتحان یہی رکھیں کہ یہ تو دن میں 50 گناہ کرتا ہے, تو اس بات کو کیوں بھول جائیں کہ یہ تو 100 کیا کرتا تھا, جو 50 پر آیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ فائدہ تو اسے ہو گیا, اللہ کرے گا اگر مسلسل یہ دوا لیتا رہے گا تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ گناہ کی دلدل سے نکل جائے گا. ہر آدمی کو دیکھ کر اس کا اندازہ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم جج نہیں ہیں. ہم ایک آدمی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بدکار ہے, لیکن وہ جو جرم کر رہا ہے جس کی بنا پر ہم فتویٰ دے رہے ہیں شاید اس کا اس کے پاس عذر شرعی ہو, تو وہ تو ہم نہیں جانتے. صوفیاء میں ایک سلسلہ ہے جسے ملامتیہ کہتے ہیں, وہ لوگ اپنے نفس کا علاج یہ کرتے تھے کہ لوگ ہمیں اچھا نہ کہے, ہم پر طنز تنقید کرتے رہے تاکہ ہمارا نفس بگڑے نہیں. اب اس میں وہ ایسے کام کرتے تھے جنہیں دیکھ کر لوگ ملامت کرتے تھے, لیکن وہ خلاف شریعت نہیں کرتے تھے, ان کے پاس عذر شرعی ہوتا تھا, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. ایک شخص مسافر ہے, اب اس کے لیے شرن روزہ قضا کرنے کی گنجائش ہے. قرآن کریم فرماتا ہے انت صوم خیر لکم, اگر روزہ رکھو تو اچھی بات ہے, لیکن نہ رکھو تو سفر میں قضا کر لو اور بعد میں روزہ رکھ لینا جب گھر پہنچو. وہ سفر میں ہوتے روزہ قضا کر دیتے, لوگوں کے سامنے پانی پی لیا, کسی کے سامنے ککڑی کھا لیا, وہ لگے پتھر برسانے اور گالیاں دینے اور بکواس کرنے کہ ایسا آدمی ہے یہ بدماش, یہ روزہ نہیں رکھتا. لیکن انہیں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پاس عذر شرعی, اس کا تکلف بھی لوگ نہیں کرتے. لوگ یہ تکلف بھی, یہ تلاش کرنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ شاید تو عذر شرعی ہو, فوراً مخالفت کرنا یا فتوی دینا یا اس پر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک طبقہ رہا ہے صوفیہ کا جو خود کو ملامتیہ کہلواتے تھے اور ایسے کام کرتے جس پر لوگ ملامت کرتے رہے. ان کے خیال کے مطابق نفس کا علاج یہ تھا کہ اس میں تکبر اور بڑائی نہ آ جائے. تو ہر سلاسل کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں سوائے نسبت اویسیہ کے, باقی جتنے سلاسل ہیں ان میں جو کچھ فیض کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ شیخ کی صحبت میں ہوتا ہے. اور شیخ نے ایک دن سبق دے دیا, پھر سال شیخ سے ملاقات نہیں ہو سکی تو اسی سبق کو دہراتے رہیں گے, خواہ وہ پہلے لطیفے کا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ سارے سلاسل ذکر جہر سے شروع کرتے, بعض کلمہ طیبہ سے, لا الہ الا اللہ سے شروع کرتے, ایک عرصہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو, پھر اللہ اللہ کہتے رہو, پھر ایک عرصے کے بعد اللہ اللہ کہو, پھر ایک عرصے کے بعد بڑی دیر بعد سالوں گزرنے کے بعد وہ کہتے اب زبان سے نہیں اب دل سے اللہ اللہ کہو. تو اس میں ایک لطیفہ قلب کو ذاکر کرنے تک برسوں بیت جاتے ہیں, پھر برسوں دوسرے لطائف پہ لگتے ہیں. بعض حضرات گھر چھڑوا دیتے. ہمارے زمانے میں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے کتب ارشاد تھے. کتب ارشاد ان چار لوگوں میں سے ایک ہوتا ہے جو روح زمین پر چار ہوتے ہیں. غالباً اب بھی ان کی خدام الدین کی فائل میں موجود ہوگا, میں نے خود پڑھا تھا ان کا اعلان. انہوں نے خدام الدین میں اعلان کیا تھا کہ کوئی شخص فنا فر رسول ہونا چاہتا ہے, بارگاہ رسالت پناہی کی حضوری چاہتا ہے, تو چار سال کا خرچ اپنے اہل خانہ کو دے کر آئے کہ وہ چار سال محتاج نہ ہوں, اور اپنا ذاتی خرچ چار سال کا لے کر میرے پاس آ جائے تو میں چار سال میں اسے انشاءاللہ فنا فر رسول کرا دوں گا. اس لیے کہ نسبت اویسیہ سے نہیں اپنے طریقے سے انہوں نے ذکر کروانا تھا. اب یہ بڑی بڑی تھوڑی مدت انہوں نے رکھی. بڑی عجیب بات تھی کہ جہاں بیس بیس پچیس پچیس سال لوگوں کو لگتے تھے وہاں انہوں نے چار سال رکھے, اس لیے کہ اپنے زمانے کے قطب الارشاد تھے. اب یہ نسبت اویسیہ کا کمال عجیب ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے مساجد میں کہ مساجد کے خادم جو ہوتے ہیں وہ عموماً بے نماز ہوتے ہیں, کوئی پانی بھرنے والا ہے, کوئی خاک روب ہے, صفائی کرنے والا ہے. تو اکثر میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود نمازیں نہیں پڑھتے, آئے پانی بھر کے چلے گئے, آئے مسجد میں جھاڑو دیا, دیا شیعہ جلایا اور چلے گئے, اور اپنے جو کچھ انہیں معاوضہ ملنا ہے وہ لیتے رہے. میں نے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد کے خادم کو بھی فنا فی الرسول دیکھا ہے. اب یہ نسبت اویسیہ کا اپنا کمال اور اللہ کی ایک خدا داد نعمت ہے کہ جہاں سارے سلوک کے مختلف سلاسل محنت کر کے برسوں لگا کر جہاں پہنچتے ہیں یہ وہاں سے بسم اللہ کرتے ہیں. بیس بیس پندرہ پندرہ برس لگا کر لوگ جہاں پہنچتے ہیں یہ وہاں سے ابتدا کرتے ہیں کہ ایک نظر میں ذکر قلبی سے ابتدا کرواتے ہیں, سات لطائف سے ابتدا کرواتے ہیں, ایک محفل میں مراقبات ثلاثہ کروا دیتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے. آج تک ہم نے بھی دیکھا, ہمارے زمانے میں, ہمارے لڑکپن جوانی تک میلوں دور اطباء اور حکماء ہوا کرتے تھے, اور ڈاکٹروں کا نام اس زمانے میں ہم نے نہیں سنا. کچھ مریضوں کو ان کی خدمت میں لے جاتے, نبض دکھاتے, اور کچھ کا وہ پیشاب اس میں بوتل میں ڈال کے لے جاتے, اسے کارورا کہتے, اور طبیب بوتل کو اس طرح روشنی میں رکھ دیتا اور اس کا پیشاب کا رنگ اور وہ دیکھ کر تو وہ تجویز کرتا تھا اور بتاتا تھا کہ اسے فلاں فلاں مرض ہے اور اس کی یہ دوا ہے, لے جاؤ. اب یہ جو علاج ہوتا تھا یہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ پہلے وہ پیٹ کی صفائی کرتے اور ایسی چیزیں کھلاتے جس سے پیٹ صاف ہو جائے, جی ملین چیزیں کھلاؤ جی. اب پیٹ کی صفائی ہو گئی, اب پرہیز شروع کرو اور ساتھ یہ علاج شروع کرو جی. اب وہ مہینوں, اگر برسوں نہیں تو مہینوں ضرور چلتا تھا, اور بڑی دیر بعد پھر کچھ فائدے کے آثار اور مرض کے جانے کی کچھ آثار بنتے تھے. اب آپ جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس, وہ ایک ٹیکہ لگاتے ہیں اور آپ آتے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک. یعنی نہ آپ نے وہ ملین چیز کھائی, نہ آپ نے پرہیزی کھانا کھایا, نہ آپ نے مہینہ ڈیڑھ دوا پھانکی, نہ آپ نے وہ جو شاندے کاڑ کاڑ کے پیے, نہ آپ نے کوئی اور کیا, بلکہ وہ آپ گئے اور ڈاکٹر نے دیکھا, اس نے وہ دو جگہ وہ اپنی وہ ٹوٹی سی لگائی اور آپ کو ایک انجیکشن دے دیا یا ایک ڈرپ لگا دیا, واپس ہیں آپ ٹھیک ہیں. تو اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بھی آج انجیکشن کیوں لگتے, آج وہ علاج ہونا چاہیے جس میں چھ مہینے لگتے تھے, تو کیا یہ دانش مندی ہوگی؟ اسی طرح یہ کہنا کہ فلاں بزرگ نے اتنے برس محنت کی, فلاں نے اتنے برس کی, آپ کے پاس بندہ شام کو آتا ہے اور صبح اس کا قلب کیوں روشن ہے, یہ عجیب سی آمکانہ بات ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے, کسی کا احسان نہیں ہے, کسی کی دین نہیں ہے. اگر انسانی عقل کو زود اثر دواؤں یا ٹیکوں یا تبدیلی کے آنکھ نکال دی اور اس کی جگہ مردے کی آنکھ لگا دی اور وہ دیکھ رہی, مرنے والے نے آنکھ ڈونیٹ کی, ایک آدمی کی آنکھ خراب ہے, نظر نہیں ہے, ڈاکٹر نے یہ نکال دی اور مردے کی لگا دی اور وہ دیکھ رہا ہے. اب اس پہ اگر آپ اعتراض کریں کہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, بھئی پہلے نہیں ہوتا تھا, اب ہوتا ہے, اب اس میں اعتراض کی کیا بات. پہلے لوگوں کو اتنے علوم نہیں تھے ان کے پاس جو علوم اللہ نے آج لوگوں کو دے دی ہے. یہ کسی کے بس کی بات تو نہیں, علوم بھی تو وہی عطا کرتا ہے اور ہر وقت کی ایک ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق. وہ چونکہ رب ہے اور سارے جہانوں کا رب ہے, تو جیسی جیسی وہ ضرورتیں پیدا فرماتا ہے ویسے ویسے تکمیل ضرورت کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ایک بندے کا گردہ خراب ہو گیا تو وہ نکال دیا جائے اور دوسرا گردہ لگا دیا جائے؟ کبھی آج سے پہلے کسی نے سوچا تھا؟ اب اگر کہا جائے جی پہلے تو گردہ خراب ہوتا تھا تو بندہ مر جاتا تھا, علاج کوئی, اب کیوں گردہ تبدیل ہوتا ہے؟ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. الانتباع فی سلاسل اولیاء اللہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت سے سلاسل, تقریباً 14 سلاسل کا ذکر انہوں نے فرمایا ہے, اور فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ میں نے سارے سلسلے لکھ لیے, سلسلے تصوف کے تو بے شمار ہیں. میں ان 14 کا لکھ رہا ہوں. ہمارے ملک میں 4 مشہور ہیں اور انہوں نے 14 لکھے, اور آخر میں انہوں نے نسبت اویسیہ کا ذکر فرمایا. اور فرماتے ہیں یہ نسبت عجیب ہے, یہ ایک سمندر ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ زیر زمین چلا جاتا ہے, ایک دریا ہے جو ریت میں جذب ہو جاتا ہے اور یہ لوگ ناپید ہو جاتے ہیں. پھر کہیں نہ کہیں سے جب اللہ چاہتا ہے تو یہ چشمے کی صورت پھوٹتا ہے, اور پھوٹتا ہے تو پھر جل تھل کر دیتا ہے, پھر ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف یہی نظر آ رہا ہے. یہ 14 صدیوں سے اس طرح ہوتا آ رہا ہے. اب اگر اللہ کریم نے ایک ایسے بندے کو پیدا فرمایا جس کے خاندانی حالات آج بھی دیکھے تو عبرت ہوتی ہے, جس قبیلے میں, جس قوم میں, جس شہر میں, جس گاؤں میں, جس محلے میں اور جن عزیز و اقارب میں حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ رہے, بالکل ایسی مثال ہے جیسے پوری ٹانی پہ صرف کانٹے ہی کانٹے ہوں اور سرے پر ایک پھول ہو. یعنی آپ کا پورا دنیاوی خاندان, میں نے آپ کے بھائی کو دیکھا, آپ کے بھتیجوں کو دیکھا, آپ کے رشتہ داروں کو دیکھا, جو باقی ہیں ان کو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں, سوائے خار کے وہاں کچھ نہیں, لیکن خار بھری ٹہنی پر اللہ نے ایک ایسا پھول اگا دیا جس کی خوشبو آج روئے زمین پر بسنے والے دلوں کو معطر کر رہی ہے. اب اس پہ کسی کو اعتراض کیوں ہونے لگا؟ یہ تو اس کا کام ہے کہ اس نے, اور وہ نعمتیں دیتا ہے ہر وقت اپنی مخلوق کی ضرورت کے مطابق. آج جو آج کی مخلوق ہے اس کے پاس تو مجاہدے کرنے کی فرصت ہی نہیں, ان بیچاروں کے پاس کھانے کی فرصت نہیں ہے. آج ایسے لوگ بستے ہیں زمین پر کہ جو آدھی رات تک محنت مزدوری کر کے آتے ہیں اور آدھی رات کو تھوڑی دیر کمر سیدھی کرتے ہیں, الگ صبح اٹھتے ہیں تو ہاتھ منہ دھویا, ایک ہاتھ میں چائے کی پیالی, ایک ہاتھ میں ڈبل روٹی کا ٹکڑا, کھاتے کھاتے گاڑی تک پہنچے اور وہیں برتن رکھ کے چل دیے مزدوری پہ. سارا سارا دن, ساری ساری رات مصروف رہتے ہیں. اتنی تیزی آ گئی ہے انسانی مصروفیات میں, انسان نے مشینیں ایجاد کی کہ شاید میں فارغ بیٹھوں گا, کام مشینیں کریں گی. اب مشینوں کے چلانے کے لیے اور ان کو صحیح رکھنے کے لیے اور ان کے کل پرزے درست کرنے اور انہیں تیل دینے سے انسان کو فرصت ہی نہیں, انسان مشینوں کا غلام ہو کر رہ گیا. ہر وقت کی ضرورتیں ہوتی ہیں. ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جب ایک شخص ایک گاؤں میں پیدا ہوا اور 80-80 برس عمر گزار کر وہ دنیا سے چلا گیا, اس نے دوسرا گاؤں نہیں دیکھا. اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ انسان بیدار لاہور میں ہوتا ہے اور وہ زہر جا کر نیو یارک پڑھتا ہے. میں نے لاہور میں فجر پڑھی اور میں نے زہر کی نماز نیو یارک کے ایئرپورٹ پہ پڑھی, اسی دن کی زہر کی نماز وہاں پڑھی. چونکہ سورج بھی مغرب کو چلتا ہے اور جہاز بھی مغرب کو جا رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ وقت چلتا رہتا ہے. اور جب ہم نیو یارک ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں 3:30 بج رہے تھے، تو میں نے 3:30 بجے وہاں زور کی دو رکعتیں پڑھی، فجر لاہور پڑی تھی. یہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. آج آپ کے لاہور میں ایسے وکیل ہیں جن کے پاس مڈل ایسٹ کے مقدمے بھی ہیں، انگلینڈ کے مقدمے بھی ہیں، امریکہ کے بھی ہیں، ہانگ کانگ کے بھی ہیں اور جاپان کے بھی ہیں، اور وکیل لاہور میں رہتا ہے. ایک دن امریکہ جاتا ہے تاریخ بھگت کر، واپسی پہ لندن تاریخ کی پیشی بھگتتا ہے، وہاں سے وہ جاپان چلا جاتا ہے یا ہانگ کانگ چلا جاتا ہے، وہاں پیشی بھگتتا ہے. وہ چلتے پھرتے رات گھر میں ٹھہرتے صبح پھر نکل جاتا ہے. زندگی اتنی تیز ہو گئی، مالک الملک نے خود حالات اتنے بدل دیے، ایسی چیزیں عطا کر دی لوگوں کو. اب اگر آپ اسے آپ کہیں کہ 40 دن بیٹھ کر چلا کشی کرو تو کون کرے، اس کے پاس فرصت ہے؟ اس نے روشنی قلب و جگر کے لیے، قلب و نظر کے لیے بھی ایسا ہی نسخہ، ایک انجیکشن دے دیا کہ جہاں جاتے ہو جاؤ، دل میں اللہ کی نسبت سمو لو، ایک توجہ لے لو، پھر جہاں جاتے ہو جاؤ وہیں یہ انوارات پہنچتے رہیں گے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آج کل مجاہدی کی ضرورت نہیں، میرا عرض کرنے کا مطلب یہ کہ مجاہدے سے نسبت نصیب نہیں ہوتی، نسبت الگ سے ہے. اور قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتی ہے. اگر کوئی ایسا شخص مل جائے جس کے دل میں آپ کی برکات ہوں اور وہ عطا کر دے، تو مجاہدہ وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک نگاہ کر سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم کا یہ بہت بڑا احسان ہے. ہمارے گاؤں میں لوگوں نے گاڑیاں دیکھی نہیں تھی، پھر گیس پلانٹ موٹریں آئیں جو اس پتھر کے کوئلے پہ چلتی تھیں، اور 15 سیٹر بس ہوتی تھی، اور میرا خیال ہے 25 میل فی گھنٹہ اس کی سب سے بڑی تیز رفتار، اس کی آخری رفتار ہوتی تھی، چلتی 15-20 ہی تھی. وہ زمانہ بھی دیکھا، اور آج ایک ایک گاؤں سے 20-20 گاڑیاں صبح نکلتی ہیں، کاریں اور لینڈ کروزریں. اس زمانے میں لوگوں کی عمر ایک گاؤں میں کٹ جاتی تھی. آج بندہ صبح لاہور ہوتا ہے، شام کو اسلام آباد ہوتا ہے، اگلی صبح پشاور ہوتا ہے، ڈی آئی خان ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کا کام ہے، کہاں کہاں دفتر ہیں، کہاں کہاں کاروبار ہے، کہاں کہاں اسے جانا پڑتا ہے. اس سارے زمانے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک ایسی قوت بھی دے دی کہ جتنی مادی قوتوں میں ترقی آئی اور وہ اللہ کی یاد میں رکاوٹ بننے والی تھی، ایسی اس نے قوت بھی عطا کر دی کہ ان سب کے مقابلے میں دل کو روشن کر کے بندے کو پھر اللہ کی یاد میں لگا بھی سکے. ایک بات تو یہ ہوگی، اور دوسری بات میں نے جواب میں انہیں لکھ بھی دی ہے کہ کسی کو شوق ہو تو اسے آج بھی ابتلاء میں مبتلا کیا جا سکتا ہے. میں نے انہیں لکھا کہ اب شکایت نہیں کیجئے گا، یہ تماشا بھی دیکھ لیجئے کہ ابتلاء الہی کیا ہوتی ہے. اگر آپ کو شکایت ہے تو آپ کی اللہ یہ شکایت بھی دور کر دے گا، آپ پر آزمائشیں بھیج دے گا، پھر شکایت لے کر نہیں آئیے گا. انسانی مزاج بھی کیسا عجیب ہے کہ بلا تکلف آپ کو ایک نعمت ملی اور آپ کہتے ہیں مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوتی، تو یہ مزہ بھی لے لو بھائی. چونکہ اللہ تو قادر ہے ہر چیز پر، وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے. تو یہ اللہ کریم کا انعام ہے، اور ایسا ہے جس سے کوئی خالی نہیں جاتا. اگر کوئی خالی رہے تو پھر وہ سلسلے میں نہیں رہتا.